طرح دیکھو تو فیض خانقاہی ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، مچا دے گی وبائی میں تباہی، نہ کر رہے دوست ہرگز بدل نگاہی، مچا دے گی وبائی میں تباہی، نہ کر رہے دوست ہرگز بدل نگاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الٰہی، اگر حاصل کرو عشق الٰہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الٰہی، مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی، غزل سے تو اگر مغلوب ہوگا،
غزل مانے والے
غزل سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زبان تباہی، غزل سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زبان تباہی، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نہیں پہنچے گا دربارِ الٰہی، نہیں پہنچے گا دربارِ الٰہی، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نہیں پہنچے گا دربارِ الٰہی، وہی پہنچا ہے دربارِ وہی پہنچا ہے دربار خدا میں، نہیں ہے جس کو آئے شہر جاہی، ملی ہے جس کو آئے شہر جاہی، وہی پہنچا ہے دربار خدا میں، ملی ہے جس کو آئے شہر جاہی، ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی،
رند منے منگا،
ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی، ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی، ذرا دیکھو تو فیض مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی، کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، فقیری ہے دے کر تاج شاہی، فقیری ہے دے کر تاج شاہی، کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، فقیری ہے دے کر تاج شاہی، غذائے نفس سرکش کی تو کم کر، غذائے نفس سرکش کی تو کم کر، نہ کھا روز ظالم مرغ ماہی، نہ کھا روز ظالم
رضائی نفس سرکش کی تو کم کر، نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماری، مچا دے گی وہ بائی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، وہی پائے گا بس عشق الٰہی، وہی پائے گا بس عشق الٰہی، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، وہی پائے گا بس عشق الٰہی، ملی اکثر دل سے نسبت خدا کی، ملی اکثر دل سے نسبت خدا کی، مٹا دی اس نے باری اور جاری، مٹا دی اس نے باری اور جاری، ملی اکثر دل سے نسبت خدا کی، مٹا دی اس نے باری اور جاری، مچا دے گی وہ باری میں سواری، نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی۔
حضرت والا رحمہ اللہ نے ان اشعار میں دو بڑی روحانی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک تو نگاہ خراب کرنا اور دوسرا زبان خراب کرنا۔ بدنگاہی کا تعلق شہوت یعنی باہی امراض سے ہے، اور غصے کا تعلق، زبان کا تعلق جاہی امراض سے ہے، اور حضرت نے فرمایا جو باہ کو بھی مٹا دے اور جاہ کو بھی مٹا دے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ نصیب ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ باہی امراض کو مٹانا، جاہی امراض کو مٹانا، یہ صحبت اہل اللہ سے نصیب ہوتا ہے، اور ان سے تعلق اور ان کو اپنے حالات کی اطلاع اور ان کی تجاویز کی اتباع سے ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے، رہبر تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا رہرو کا کام ہے۔ جو لوگ مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں، خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی غلطی اور حماقت کرتے ہیں کہ اپنے احوال کی اطلاع باقاعدگی سے نہیں کرتے، خط نہیں لکھتے، میسج نہیں کرتے۔ اگر ان دونوں چیزوں کا موقع نہیں تو تنہائی میں شیخ کو بتلاتے نہیں ہیں۔ اس طرح راستہ اللہ کا کبھی طے نہیں ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا، نقصان اپنا ہی ہوگا۔ لہذا جو لوگ اپنے مشائخ سے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا کرنے کا اصل کام اپنے حال کی اطلاع کرنا ہے، اپنے ذکر و اذکار کی پابندی یا سستی یا غفلت کی اطلاع کرنا ہے، اور اپنے روحانی امراض مثلا بدنگاہی کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، غصے کی عادت ہے، اور بدگمانی کی عادت ہے، اور غم میں پڑے رہنے کی عادت ہے، ناشکری کی عادت ہے، جو بھی برائی اپنے اندر پائی جاتی ہے، اس کی اطلاع کرنا اور تجویز کی اتباع کرنا۔ اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سلسلے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ بری عادتیں چھوڑتے نہیں ہیں، برے اخلاق چھوڑتے نہیں ہیں، اور ٹوپی بھی لگائی ہے، داڑھی بھی ہے، لمبے کرتے بھی ہیں، ٹخنے بھی کھلے ہیں، نماز میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے، برے اخلاق کو چھوڑتے نہیں، بری عادتوں کو چھوڑتے نہیں، تو اس سلسلے کی بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جڑے ہوئے بھی ہیں، اور پھر بھی ہمارے حالات نہیں بدلتے، پھر بھی ہم پریشان ہیں، پھر بھی جو ہے ہمارے دل کو وہ چین اور سکون نہیں ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خبردار دلوں کا اطمینان صرف اور صرف ہمارے ہی ذکر سے ہو سکتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہو سکتا ہے. اور ذکر میں جو طاعات ہیں وہ تو کرتے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے. جو اصلی ذکر ہے گناہوں کو چھوڑنا، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اہمیت دیتے نہیں. اور ہمارے حضرت عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ظاہری امراض تو انسان کو نظر آ جاتے ہیں، کہیں پھوڑا ہو گیا، کہیں پھنسی ہو گئی، یا کہیں زخم آ گیا، چوٹ لگ گئی، یا اور کوئی بیماری آ گئی، بخار آ گیا، نزلہ کھانسی آ گیا، خدا نخواستہ گردے خراب ہو گئے، خدا نخواستہ دل کا اٹیک ہو گیا، خدا نخواستہ کینسر ہو گیا. یہ سب بیماریاں تو نظر بھی آتی ہیں، اس سے گھبراتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، پناہ بھی مانگتے ہیں، بھاگتے بھی ہیں، اسپتالوں کے چکر بھی لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر بھی لگاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اگر بالفرض علاج نہ بھی ہو سکا ان بیماریوں کا، تو اگر موت بھی آ گئی تو شہید ہوگا. لیکن روحانی بیماری اگر لے گیا یہاں سے، اس کا علاج نہیں کرایا، اور اپنے غصے کا علاج، بدنگاہی کا علاج، بدگمانی کا علاج، غیبتوں کی عادت کا علاج، یہ روحانی کینسر سے بھی زیادہ، کینسر سے بھی زیادہ مہلک روحانی امراض ہیں. ان کا علاج اگر نہیں کرایا تو بڑے سخت خسارے میں ہوگا. جہنم کی کیسی کیسی وعیدیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، قرآن پاک میں بھی غیبت کے متعلق وعید آئی ہے، بدنگاہی سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ سے، چوری سے، چغلی سے منع کیا گیا ہے. تو لیکن ان امراض کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں فکر نصیب فرما دے، کیونکہ دنیا میں تو تھوڑے دن رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، ایمان و اسلام پر جینا مرنا نصیب فرمائے. لیکن تھوڑے دن کی ہے یہاں کی راحت تکلیف، اور یہاں کی خوشی اور یہاں کا غم، سب کچھ عارضی ہے. مال بھی عارضی ہے، فقر بھی عارضی ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے. لیکن اگر ہم یہ روحانی بیماریاں لے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہے. تو عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہمارے حضرت فرماتے بھی ہیں، جس جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. مگر افسوس ہے کہ دنیا ہی سے جی لگایا ہوا ہے، دنیا کے معاملات میں اس قدر سوچ وچار اور اس قدر فکر اور اس قدر اہتمام ہے. لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہے، دوبارہ آنا بھی نہیں ہے. ساری زندگی کسی چیز پر محنت کری، گھر اچھا بنانے پہ محنت کری، یا اولاد کو پال پوسنے میں محنت کری، یا گاڑی لینے میں محنت کری، یا اپنا معیار بنانے میں محنت کری، لیکن آخر کار وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے، جہاں ان سب چیزوں کی کوئی قیمت نہیں، ان سب چیزوں کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا وہاں. ہاں، نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اپنے قلب کی صفائی کا بدلہ دیا جائے گا، روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس سے جو قلب سلیم عطا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا. افسوس ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں انہی چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے دلوں کے اندر اور جو ظاہری اور جسمانی عیوب ہیں، ظاہری اور باطنی عیوب، ان کی صفائی کرنے کا بدلہ ملے گا اور اس وہ کام آئے گا. افسوس ہے کہ جن کاموں کی وہاں ضرورت پڑے گی اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ایسے آدمی کو چاہیے کہ آخرت کو زیادہ سوچا کرے، مراقبہ کیا کرے، کہ ہمیں اس دنیا کی فنائیت کا مراقبہ کرے اور آخرت کی بقا کا مراقبہ کیا کرے، کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، فنا ہونے والی ہے، جو کچھ کیا دھرا ہم نے ہے وہ سب اس پہ پانی پھرنے والا ہے، مٹی ہونے والا ہے، بلکہ مٹی بھی کہ شاید کہیں قیمت مل جائے. جیسے یہ ملبہ وغیرہ پھینکتے ہیں، بعض اوقات اس کی جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ ملبہ خرید بھی لیتے ہیں، وہاں تو وہ بھی اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہوگی، مٹی بھی نہیں ملے گی وہاں کے. جن کاموں پر ہم محنت کر رہے ہیں، محنت کرنی چاہیے اپنے دل پر، اور محنت کرنی چاہیے اعمال صالحہ پر، اور محنت کرنی چاہیے گناہوں کو چھوڑنے پر. لیکن ہماری محنتیں، ہماری فکریں، ہمارے اہتمام، ہمارے اوقات کہاں لگ رہے ہیں. افسوس ہے کہ ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کرنسی کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ اپنا ہی نقصان ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. خدا تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور آخرت کی لیے تیاری کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. اور زندگی تو کم ہو ہی رہی ہے, شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ بھئی تھوڑے دن جو ہے بعد یہ فلاں فلاں کام سے ہمیں فرصت ہو جائے گی پھر ہم یہ کام لگ کے کریں گے. تو یہ ہمیشہ کا دھوکہ ہے. آخری سانس بھی انسان گزار رہا ہوتا ہے, اس کو بھی یہی دھوکہ لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے اصلاح کے لیے, اس وقت ہم کر لیں گے. تو اسی طرح سے وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ دھوکہ دینا اپنے آپ کو, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ لو پانچ چیزوں سے پہلے. ایک تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, کہ بڑھاپا آ جاتا ہے طاقت نہیں رہتی, دل چاہتا ہے عبادت کا, دل چاہتا ہے دین میں محنت کا, دل چاہتا ہے ذکر و اذکار کا, لیکن اب بڑھاپا آ گیا, ذرا ذرا سی دیر میں انسان تھک جاتا ہے, دماغ تھک جاتا ہے, جسم تھک جاتا ہے. تو غنیمت سمجھ لو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, کہ جوانی میں طاقت ہے, اس وقت وہ عبادت بھی کر سکتا ہے, گناہوں سے بچنے کی محنت بھی کر سکتا ہے, نیک صحبت کا اہتمام بھی کر سکتا ہے, تلاوت ذکر و اذکار خوب کر سکتا ہے. تو جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے سے پہلے. اور فقر کو, مالداری کو غنیمت سمجھ لو فقر سے پہلے, کہ انسان کو بعض اوقات جو ہے وہ فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو معاش کی بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے, بھاگ دوڑ زیادہ کرنی پڑتی ہے, کمائی کم ہوتی ہے اور بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے. تو جب وہ اچھے حال میں ہوتا ہے, کھاتا پیتا کھا پی رہا ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے ٹھیک سے بیٹھ, اس وقت جو ہے وہ کھا پی رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ نعمت کی قدر اس کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے. تو یہ فراغ مالداری کا موقع, اب کوئی کہے کہ صاحب ابھی تو ہماری مالداری نہیں ہے, تو اس سے بھی زیادہ جس حالت میں ہم اس وقت ہیں اس کو ہم یہی تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب مال دیا ہوا ہے, ورنہ اس سے کم مال بھی دے سکتے ہیں, اس سے جتنا مال ابھی ہے وہ بھی چھن سکتا ہے ہم سے. تو پھر وہ فقر اس سے بھی زیادہ ذلت والا فقر ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اسی وقت کو غنیمت جان لیں. تو فرمایا کہ مالداری کو غنیمت سمجھ لو فقر سے پہلے, یعنی ایسا فقر آ جائے کہ جس میں سوا گدے کی طرح مزدوری کر کے کمانے میں کوئی چارہ ہی نہ ہو, کہ پیٹ تو پال نہیں ہے. تو ایسے وقت سے بچنا چاہیے اور ایسے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور فرمایا کہ فراغت کو غنیمت سمجھ لو مشغولی سے پہلے, اس سے پہلے کہ ایسی مشغولی آئے, مثلا اسی طرح کا معاش کا معاملہ پیش آ جائے یا اور کوئی معاملہ پیش آ جائے, تو اس کو غنیمت سمجھ لو, فراغت کو غنیمت سمجھ لو مشغولی سے پہلے. تین چیزیں یہ ہو گئیں کہ ایک تو جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے سے پہلے, اور دوسرا مالداری کو جو ہے غنیمت سمجھ لو فقر سے پہلے, اور تیسرا فراغت کو غنیمت سمجھ لو مشغولی سے پہلے, اور چوتھا یہ کیا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے. بیماری آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا, بلکہ دوسرے لوگوں کو اس کی تیمارداری میں لگنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی اپاہج زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرمائے. ابھی جو صحت ہے ہماری اس پر ہم شکر کریں, اور اس کا شکر سب سے بڑا یہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اصلی شکر اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں, لعلکم تشکرون, کہ ہم تقوی تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم شکر کرو. تو سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے, جو شکر اس کا سب سے بڑا, شکر کا سب سے بڑا ذریعہ تقوی ہے, کہ تقوی ہم اختیار کریں. تو فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے, اور زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے, کہ موت آتے ہی رجسٹر بند ہو جائے گا, اب چاہو گے بھی تو اب کچھ نہیں ہو سکتا, دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. تو میرے مرشد رحمہ اللہ حدیث پاک بیان فرماتے تھے, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل فعد نفسک من اہل القبور, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے,
کیونکہ مسافر جہاں بھی ٹھہرتا ہے وہاں جی نہیں لگاتا، وہاں کوئی اپنا گھر نہیں بناتا، وہاں کوئی اپنے عیش و عشرت کے سامان جمع نہیں کرتا، لہذا بقدر ضرورت کام کر لو کہ جو رہائش کے لیے، زندگی کے لیے جو جو کام ضروری ہیں اتنا کام تو کر لو، اس سے زیادہ میں جی نہ لگاؤ۔ تو فرمایا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب، جس طرح مسافر رہتا ہے، او عابر السبیل، فرمایا بلکہ اس طرح رہو جیسے بالکل گزرنے والا، راستہ گزرنے والا، وہ تو بالکل ٹھہرتا بھی نہیں ہے، ذرا سی دیر کو بھی ٹھہرتا نہیں ہے، گزرنے والا۔ تو یہ ترقی کرو کہ ایک تو یہ کہ مسافر کی طرح رہو، پھر آگے اگلا درجہ ارشاد فرمایا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھو کہ جس طرح گزرنے والا گزرتا ہے گزرگاہ سے، اس طرح سے رہو، اور اپنے آپ کو جو ہے اہل قبور میں سے شمار کرو۔ ایک تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دم بھی ہمارا بلاوا آ جائے اور ہم قبر میں چلے جائیں، تو جب قبر میں انجام کی خبر ہوتی ہے کہ اب مرنے والے ہیں تو پھر انجام کی فکر ہوگی نا، تو انجام کی اگر فکر نہ کریں گے، لاپرواہی کریں گے، تو یہ بڑی بہت ہی اپنے ساتھ سنگین دھوکہ اور اپنے آپ کو بڑا زبردست نقصان دینے کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو، اور ایک اس کا مطلب مفہوم ہمارے حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو فنا کر دو، کہ جس طرح مردہ بدستے زندہ ہوتا ہے، کہ ایک میت ہے اس کو کوئی نہلاتا ہے، الٹ پلٹ جس طرح چاہے ہاتھوں سے کر دیتا ہے، دائیں کروٹ دے دے، بائیں کروٹ دے دے، بیٹھا دے، لٹا دے، تو مردہ کچھ کرتا نہیں ہے، بالکل ایسا رہتا ہے جیسے وہ مردہ ہی ہوتا ہے، کچھ حرکت بھی نہیں کر سکتا، کچھ بول بھی نہیں سکتا، احتجاج بھی نہیں کر سکتا، شکایت بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو زندہ آدمی جس طرح چاہے الٹ پلٹ کر کے نہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کے آگے ہمیں بھی اسی طرح رہنا چاہیے، مردہ بدستے زندہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو ہم اس کی تابعداری کریں، ہم اس کی غلامی کریں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی کریں۔ تو دنیا کے اندر جو ہے انہماک، دیر و دیوار کو سجانا، اور زیادہ اس کے آسائش تو ٹھیک ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آرائش بھی جائز ہے، آسائش بھی جائز ہے، لیکن نمائش جائز نہیں ہے۔ نمائش کے لیے اور اپنے اسٹیٹس کو اعلیٰ کرنے کے لیے، بڑھیا بڑھیا بنانے کے لیے کہ ہم اس طرح رہیں، اس طرح رہیں، اور اس طرح دکھیں لوگوں کو، اس طرح دکھلائی دیں کہ ہم بھی ذرا جدید لوگ ہیں اور ہم بھی سب کچھ جانتے ہیں، یہ سب کرنے سے پریشانی ہی پریشانی آتی ہے، اور زندگی میں رہنے کا یہ طریقہ، دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ جانوروں والا طریقہ ہے، کافروں والا طریقہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان ہی اللہ حیات الدنیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں ہے، انکار کرتے ہیں اس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اگر زندگی ہے تو یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، ہم عملی طور پر ان کے طریقے پر چل رہے ہیں کہ ہمارا زیادہ انہماک، زیادہ فکریں، زیادہ اہتمام، اوقات کا زیادہ استعمال ان چیزوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت والا رحمہ اللہ نے ان اشعار میں دو بڑی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل بالکل تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ظلمت کی نظر ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں جو ہیں تباہ ہو جاتی ہیں، دل تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک تو بدنگاہی ہے، یہ نظر خراب کرنا، اور بدنظری جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور شرعی پردہ کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور مردوں کے لیے جو ہے نظر کی حفاظت ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے بھی نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ مردوں کے لیے جو ہے وہ بھابھی اور سالی اور جیٹھ، نہ مردوں کے لیے بھابھی اور سالی اور جو ہے وہ چچی اور ممانی اور چچزاد، پھوپھیزاد، تایازاد، خالزاد وغیرہ، یہ سب جو ہے، اور پھوپا اور خالو، پھوپا اور خالو عورتوں کے لیے، پھوپا اور خالو، اور اسی طرح سے جیٹھ اور دیور اور تمام کزنز، ان سے پردہ ضروری ہے، نگاہ کی حفاظت بھی ضروری ہے، دل کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر جسم رہے گا، بعض لوگ نگاہ کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں لیکن دل کے اندر جو ہے وہ ان کے ایک طوفان مچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ بدنگاہی تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، مقدمہ تو خراب ہوتا ہی ہے جب ہی دل خراب ہوتا ہے، آنکھیں جو ہیں وہ سرحد ہیں اور دل دارالخلافہ ہے، سرحد میں دشمن گھس آتا ہے تو دارالخلافہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے، تو اصل تو وجہ بدنگاہی کی ہوتی ہے، لیکن جو ہے نگاہ بچا کر جو ہے رہتے ہیں لیکن دل میں حسینوں کا تصور ہے، یا پھر ان میں ملے جلے رہتے ہیں اور ان سے اجتناب نہیں کرتے یا ہنسی مزاح یا بے تکلف ہی کرتے ہیں، خصوصاً یہ موبائلوں کی وجہ سے تو بہت ہی زیادہ بڑے بڑے لوگوں کی شکایت آ رہی ہے، کہیں بیوی پریشان ہے، کبھی شوہر پریشان ہے، آگ لگی ہوئی ہے کہ میاں صاحب ہیں تو وہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے خرافات دیکھ رہے ہیں رات بھر، اور بچے بےچارے حسرت سے محبت کو ترس رہے ہیں کہ ان کو کچھ محبت چاہیے بچوں کو، کچھ توجہ چاہیے بچوں کو، لیکن وہ ان کو نہیں مل رہی، کچھ شفقت چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی، اس لیے کہ موبائل سے جانی نہیں چھوٹ رہی، کہیں بیوی صاحبہ جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے، کہیں مختلف چیزوں کے شوق میں مبتلا ہے، کٹنگ ہے، کوکنگ ہے اور فٹنس ہے اور یہ اور فلاں اور دھماکہ اور میک اپ اور شیک اپ، ان سب چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور نگاہ بھی خراب ہو رہی ہے، کہیں میچ اب آج دیکھا ہم نے، اچھے والے ایک آدمی جو ہے وہ تعلق بھی رکھتے تھے اللہ والوں سے اور حلیہ بھی ان کا ویسا ہی داڑھی ٹوپی اور سب کچھ، آج دیکھا تو بالکل وہ کرکٹر بنے ہوئے اندر نکلے، ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی آ گیا ادھر ادھر سے بندر قسم کا آدمی، دیکھا تو وہی نکلے، وہ بنیان اور جس طرح کے وہ پاجامہ پہنے ہوئے تھے جو کرکٹر بنے ہوئے تھے، سر پہ ٹوپی ووپی سب غائب، اور ملنے گئے تھے ان سے، ابھی بات چیت شروع کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ دیکھا کونے میں جو ہے وہ کیبل بھی لگی ہوئی ہے، چل رہا ہے اسکرین، میں بھاگا وہاں سے، میں نے کہا بھائی ایسے شخص سے دوری اچھی ہے، اس سے بھاگو، تو میں بھاگا وہاں سے، کچھ کام تھا جلدی سے، میں نے باہر آ کے کھڑکی پر جو ہے اس سے معاملہ کر کے اور بھاگ گیا میں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، یہ موبائل اور کیبل جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اچھے بھلے نیک لوگوں کو یہ برا بنا دیتی ہیں، تو اس سے تو بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے۔ اب دوسرے مرض جو ہے وہ یہ زبان کی خرابی کا ہے، زبان کی خرابی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بدنگاہی بہت آسان سے ہو جاتی ہے اور حفاظت بھی اس کی آسان ہے، نفس پر مشقت دینی پڑتی ہے، یہ آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ عطا فرمایا ہے پلکوں کا، تو یہ اسی لیے ہے کہ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے تو بینا بن گئے، فرمایا میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اس کام کے لیے کوئی بٹن دبانا نہیں پڑتا، کہیں اٹھ کے جانا نہیں پڑتا، کوئی مشقت نہیں جھیلنی پڑتی، بلکہ یہ ہلکا سا پردہ ہے آنکھوں کے اوپر، اس کو گرا دینا ہے اور ڈرنا چاہیے خدا تعالیٰ سے، جو لوگ بدنگاہی سے بچتے نہیں ہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور اس کو جھکانے کی پھر کبھی بھی تمہیں خدا تعالیٰ اس کی مہلت نہ دے، نوبت نہ آئے، ڈرنا چاہیے خدا تعالیٰ کے انتقام سے، اور یہ بھی ڈرنا چاہیے کیا اگر ایسا نہ ہو کہ آپ پلک جھپکی اور اب کھولنے کی طاقت نہیں ہے، میں نے ایسے ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ بدنظری سے متعلق بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک طبعی بات تھی، وہ بوڑھے اور بیمار آدمی تھے لیکن ان کی پلکوں کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنی پلکوں کو اٹھانے کے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے وہ اپنی آنکھوں کو کھولتے تھے، کپوٹری کے اوپر جو پلکے ہیں پردہ اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھر دیکھنے کی ان کو دیکھ سکتے تھے ورنہ دیکھنے کی، خدا تعالیٰ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے، ایسی حالت سے ڈرنا چاہیے، خدا تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آنکھوں کی حفاظت کے لیے عملاً ایک آسان طریقہ، بہت ہی ہلکا پھلکا، لیکن نفس پر مشقت اٹھانی ہے اور اس نفس پر مشقت اٹھانے ہی سے اللہ تعالیٰ کا راستہ طے ہوتا ہے اور اسی سے نور بنتا ہے، اسی سے خدا تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہوتا ہے، تو نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے اور خدا تعالیٰ اس کا انعام بھی بہت بڑا دیتے ہیں کہ حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے، یہی تو چیز ہے جو ہم حاصل کرنے دنیا میں آئے ہیں، اسی مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں، مقاصد ہم نے کچھ اور بنا لیے ہیں، دنیا کی سجاوٹ اور دنیا کی تزئین اور دنیا میں اپنے معیار کو بلند کرنا ہر انسان کا الا ماشاءاللہ مقصد بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ زبان، وہ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ذرا سی ہلائی کھٹ سے جو ہے وہ اس سے گناہ صادر ہو گیا، اور یہ زبان جو ہے یہ گویا ہے تو 32 دانتوں کے بیچ میں، لیکن جب یہ پھسلتی ہے تو پھر ایسے ایسے تیر برساتی ہے کہ کہتے ہیں کہ زبان کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا، تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، ہمیشہ دل میں ایک چبھ جاتا ہے، معافی تلافی کے باوجود بھی دل میں گہرا زخم ڈال دیتا ہے. اسی لیے زبان کو بھائی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. حدیث پاک میں خدا تعالیٰ کو دو خصلتیں بہت ہی محبوب ہیں انسان کی، نمبر ایک طول الصمت کہ طویل خاموشی، اور نمبر دو حسن اخلاق، حسن الخلق کہ اچھے اخلاق. یہ دو چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ دو خصلتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، یعنی ایسا آدمی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اچھے اخلاق سے اور زبان کو طویل خاموش رکھنے سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بولنا ہی چھوڑ دے، لیکن بات اصل یہی ہے کہ جب بولے تو مفید بات بولے، اور انسان کو مفید بات کہنے کی ذرا کمی نوبت آتی ہے، اکثر باتیں فضول. تو ان فضول باتوں سے ظاہر ہے بچے گا، جو زیادہ کرنے والی ہیں تو وہ طول الصمت ہو جائے گا، طویل خاموشی ہو جائے گی. تو مفید بات کہنے سے جو ہے وہ غیر مفید بات کہنا، گناہ کی بات کہنا، یا کسی کو تانا دینا، یا کسی کو گالی دے دینا، یا کسی کی غیبت کر دینا، یا جھوٹ بول دینا، ان سب بات سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. اور کہتے ہیں کہ ایک خاموشی ہزار بلاؤں کو ٹالتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، بڑی بلاؤں سے بچ گیا، بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. بعض اوقات یہی زبان مصیبت میں پھنسا دیتی ہے، کبھی غصے کی شکل میں، کبھی کسی غلط وعدے کی شکل میں، کبھی شیخی ماری اور وہ پھنس گیا اس میں. کتنی بلاؤں میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے، اور کبھی ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے کہ بعد میں اس کو جھوٹ کھل جاتا ہے تو سارے لوگوں میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی شخص جو ہے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس پر ایک نگران مقرر ہے اور وہ اس کو لکھتا ہے، رجسٹر میں لگتا ہے کہ اس نے یہ بات بولی ہے. کوئی آدمی کل انکار نہ کر سکے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی. فرشتے بھولتے نہیں ہیں اور وہ نگران بھی ہیں، اور اسی وقت اس کو وہ ہماری جو بھی بات منہ سے نکلتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ قدموں سے پھسلنے سے زیادہ زبان زیادہ پھسلتی ہے، قدموں سے پھسلنے سے زیادہ آسان زبان کا پھسلنا ہے. آپ ذرا سا یہ لوتھڑا ہے وہ ہل گیا، اور اصل بات تو زبان کی جڑ جو ہے، مخزن جو ہے وہ ہے دل. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دل بنانا چاہیے، دل بنانے کی فکر کرنی چاہیے. زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہے، دل کی خلیفہ ہے. جو کچھ دل میں ہوگا زبان سے برآمد ہوگا. تو اس طرح سے دل بنا ہوا ہوگا، دل کی اصلاح ہو گئی ہوگی، جیسے حدیث پاک میں ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے، خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اور گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو اس تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں فساد پھیل جائے تو تمام جسم میں فساد پھیل جاتا ہے. تو الا وہی القلب، خبردار یہ دل ہے. دل تو دل بنانا چاہیے. دل اگر برا ہے، دل میں اگر بدگمانی بھری ہوئی ہے، دل میں اگر غیظ و غضب بھرا ہوا ہے، دل میں اگر تکبر اور عجب بھرا ہوا ہے، تو زبان سے اسی قسم کی بکواس نکلے گی، بکے گا الٹی سیدھی، واہی تباہی بکے گا، اور نہ چھوٹے کا خیال کرے گا، نہ بڑے کا خیال کرے گا، اور نہ استاد کا خیال کرے گا، نہ شیخ کا خیال کرے گا. اور پھر بعض ایسے گستاخ اور بدتمیز اور متکبر اور عجب والے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ پر اعتراض کر دیتے ہیں اور انبیاء پر اعتراض کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، کفر پہ مرتے ہیں، کفر پہ جیتے، کفر پہ مرتے ہیں. تو دل کی اپنی اصلاح کرانا ضروری ہے. اور میں عرض یہی کر رہا تھا شروع سے کہ جن لوگ مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں اور خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم یوں ہی بس آنا جانا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر وہ اطلاع احوال نہیں کرتے اور اتباع تجویزات نہیں کرتے اور ایک ایک کر کے مرض کا علاج نہیں کرتے، تو یہ سخت دھوکے میں ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. دل برباد لے کے خدا نخواستہ دنیا سے جائیں گے، خراب دل لے کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں کون کامیاب ہوگا، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، بھلا چنگا دل لے کے آئے گا، بیماریوں سے پاک دل لے کے آئے گا، پھولوں کی طرح خوشبودار اور ہلکا پھلکا دل لے کے آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، اس کی تو کامیابی تو اس دل کی ہوگی، اس شخص کی ہوگی. تو اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم یوں ہی آنا جانا کر کے بس اسی طرح سے جو ہے ہمیں اللہ مل جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ امراض کا علاج کرانا ضروری ہے، جسمانی امراض سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ قدموں سے بھی زیادہ جلدی پھسل جاتی ہے. کسی بزرگ نے فرمایا اللسان و جسم ہو صغیر و جرم ہو کبیر و کثیر، کہ زبان جو ہے اس کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے، اتنے بڑے جسم کے اندر ہمارے 6 فٹ میں زبان کتنے انچ کی ہے، چھوٹی سی ہے، معمولی سی معلوم ہوتی ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں ہڈی بھی نہیں ہے کوئی، تو لیکن اس کا جو ہے وہ جرم اس کا بہت بڑا ہے. جرم ہو کبیر اور کثیر بہت زیادہ ہے، کثرت سے اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے اس سے ڈرنا چاہیے، ہے بظاہر چھوٹی چیز لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر صبح کو تمام اعضاء انسانی اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ زبان حال ہے اس کہ اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہے گی تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو بربادی کے کام کرے گی تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. تو یہ ہے حال کہ زبان سے جو ہے کس قدر بربادی ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت غریبی ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، ذرا غصہ آ گیا گھر اجڑ گیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. چھوٹوں کی تربیت، بچوں کی تربیت برباد ہو جاتی ہے، بچے بری زبان سیکھ لیتے ہیں، غصے کی زبان سیکھ لیتے ہیں، گالم گلوچ کی زبان سیکھ لیتے ہیں، ہر وقت گھر کے اندر لڑائی چک چک پٹ پٹ ہوتی رہتی ہے، یہ سب بچے سیکھتے رہتے ہیں اور پھر ان کی بھی عادات اسی طرح ہو جاتی ہیں. اس سب کے ذمہ دار ہماری زبان ہوگی، ہم خود ہوں گے ہماری زبان ہوگی. اس لیے بھائی زبان کا علاج کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکال کر فرمایا کہ اس چیز کا خوف رکھتا ہوں کہ زبان سے جو ہے ہماری نیکیاں کتنی جلدی ضائع ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر غیبت ہے، تو غیبت ہی کے ایک مرض کے اندر حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے قیامت کے دن جس کی غیبت اس نے کی ہوگی، اس غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اب بتائیے کہ یہ اس نے کس قدر اس زبان نے نقصان پہنچایا کہ نیکیاں کرنے میں، اعمال کرنے کے اندر تو مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے. اتنی محنت سے ہم نے 2-4 رکعت نفل پڑھی یا اتنی محنت سے ہم نے کوئی ذکر و اذکار کیا، لیکن یہ ساری نیکیاں جو ہیں یہ ذرا سی غیبت میں اس کو چلی گئی. اور فرمایا کہ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر اس شخص کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. اب یہ تو ایک مرض کی بات ہے غیبت کی، اور معلوم نہیں اس کی کتنی کتنی وعیدیں آئی ہیں. قرآن پاک میں بھی وعید آئی ہے، حدیث پاک میں بھی وعید آئی، اور سب سے زیادہ عام یہی مرض ہے. اور اس میں اکثر بدگمانی کا مرض بھی شامل ہوتا ہے. بدگمانی بھی حرام ہے، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اکثر غیبتوں کے اندر بدگمانی ہی اس کا سبب بنتی ہے. بدگمانی حقیقت اس میں بہت کم ہوتی ہے. تو اس طرح سے 3 گناہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک غیبت ہو گئی، ایک بدگمانی اس کی جڑ، اور تیسری چیز یہ کہ اس کے اندر تکبر بھی شامل ہوتا ہے. اور اگر صرف بدگمانی پر یہ مشتمل ہے زبان کا ہلانا، غیبت کرنا، تو پھر تو یہ تہمت ہو جاتا ہے، تہمت جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان لگانا کسی کے اوپر. تو اکثر جو غیبتیں ہوتی ہیں وہ درحقیقت غیبت سے بھی بڑے درجے کی ہوتی ہیں، وہ بہتان ہوتا ہے، کیونکہ اکثر وہ بدگمانی پر مشتمل ہوتی ہیں، حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ بھی جو ہے بولنا، بعض لوگوں کو عادتاً جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی کچھ خود نمائی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنا کچھ معیار بنانے کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، یا اپنی کچھ جتانے کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں. کیا اور کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی دن میں ان کا وہ جھوٹ کھل جاتا ہے، بعض اوقات اسی وقت جھوٹ کھل جاتا ہے، بعض اوقات تھوڑے دن میں کھل جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ مہلت دیتے ہیں بندے کو کہ بھائی وہ اس سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، لیکن جب وہ کسی گناہ پر اصرار کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، پھر اس کا گناہ اسے ذلت کی گھاٹیوں میں پھینک دیتا ہے. تو زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بے حد ضروری ہے. غیبت کا گناہ بھی اسی سے ہوتا ہے، ناشکری کا گناہ بھی اسی سے ہوتا ہے. دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، زبان پہ بھی آ جاتی ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ دل اگر برا ہوگا تو زبان بھی بری بکواس کرے گی، باہی تباہی بکے گی. دل اچھا ہوگا تو اس سے اچھی اچھی باتیں نکلیں گی زبان سے. اسی طرح حالات پر شکایت کرنا، لوگوں کی شکایت کرنا، کسی کے رویے کی شکایت کرنا، یہ بھی زبان سے اکثر جو ہے لوگوں کی سننے میں آتا رہتا ہے. ریاکاری بھی ایک مرض ہے. حقیقت تو ریاکاری کی دل ہے کہ دل میں دکھلاوے کی نیت ہوتی ہے تو اس سے دکھلاوا ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو زبان کی بھی عادت ہے. جیسے حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کسی مہمان کے سامنے اپنے نوکر سے کہ میں دوسرے حج میں جو سراہی لایا تھا اس سے مہمان کو زمزم پلاؤ. فرمایا اس ظالم نے ایک ہی جملے کے اندر اپنے دو حج کا ثواب گنوا دیا. زبان سے بھی ریاکاری ہو جاتی ہے. مثلا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات بھر جاگے، تہجد کی، ذرا سی تہجد پڑھ لی، اب صبح کو جو ہے لال لال آنکھیں کیے بیٹھے ہیں یا بزرگ بنے بیٹھے ہیں اور آنکھیں جو ہے وہ جھکائے ہوئے ہیں. کیا بات ہے بھائی؟ ہاں بھائی، وہ ذرا تہجد میں جو ہے وہ اس طرح سے نیند کم ہو گئی تھی، تو اس تہجد پڑھنے میں یہ ہو گیا، ذکر اذکار کرنے میں یہ ہو گیا. یہ بھی ریاکاری ہے، دوسروں کو اپنی نیکی جتلانا، تمام ثواب کو ضائع کر دیا. ہم نے یہ عمرہ کیا تھا، ہم نے فلاں کام کیا تھا. تو یہ سب باتیں جو ہے یہ اس میں خطرہ ہے کہ اپنی نیکیاں ضائع ہو جائیں. بعض لوگوں کو شیخی بگاڑنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی جو حیثیت ہے اس سے بڑھ چڑھ کر بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو ذرا بڑا بنا کر اور بڑا عالم فاضل بنا کر جو ہے رکھنے کی عادت ہوتی ہے، شیخی بگاڑنا. تو یہ بھی جو ہے زبان سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے اور دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے. اسی طرح غیر مصدقہ بات کو آگے بڑھانا، یہ بھی مرض آج کل بہت زیادہ کثرت سے ہو گیا ہے. اگرچہ یہ زبان کا مرض ہے لیکن آج کل یہ انگلیوں کا بھی مرض بن گیا. انگلیوں سے یہ گناہ ہو رہا ہے. ٹچ موبائل میں جو چیز آئی اس کو آگے فارورڈ کر دیا، تو بظاہر زبان تو استعمال نہیں ہوئی لیکن اطلاع تو آپ نے غلط دے دیا ہے. غیر مصدقہ بات آگے بڑھا دی. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے غیر مصدقہ بات جو آگے بڑھاتا ہو اس کے جھوٹا ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب حدیث کی مانے یا ہم اپنی بات کو مانے. اور اسی طرح سے چغلی کھانا، اس کی جا کے اس کو کہہ دینا، اس کی جا کے اس کو کہہ دینا، تہمت لگانا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، بعض لوگوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے، بات بات پر گالی دینا، اور پیٹھ پیچھے بھی گالی دیتے ہیں اور جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں اس کی. یہ سب حرام اور ناجائز ہیں. اسی طرح بعض لوگوں کو گانے گانے کی عادت، یہ بھی زبان کا گناہ ہے. حقیقت تو اس کی دل ہی ہے، سارے گناہ دل ہی سے اصل میں صادر ہوتے ہیں، مخزن اس کا دل ہے. اور لعنت کرنے کی بھی عادت اکثر عورتوں میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے فرمایا کہ تم لوگ بہت زیادہ صدقہ دیا کرو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس واسطے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو امراض ان کے خاص طور سے ارشاد فرمائے. ایک تو تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، فلاں پر لعنت ہو، اس نے ایسا کام کیا، اس پہ لعنت ہو، یہ ایسا کام کیا. اور دوسرا یہ کہ تم شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس لیے تم صدقہ زیادہ دیا کرو. کیونکہ میں نے تم میں سے جہنمیوں میں سے اکثر کو عورتوں میں دیکھا ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جاتی. وہ اکثر جو ہے اس کی زبان ہی کی وجہ سے. کیونکہ عموماً عورتیں الحمدللہ یہاں پاکستان ہندوستان کی اکثر عفیف ہوتی ہیں، لیکن اب یہ موبائلوں اور کیبلوں کے بعد اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اب عورتیں بھی جو ہیں اسی طرح کی آوارہ اور لاپرواہ اور بے حیا نکل رہی ہیں، حیا کے پرچے اڑا رہی ہیں. تو اب تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن عموماً جو ہے عورتیں عفیف ہوتی ہیں لیکن زبان کی اکثر گندی ہوتی ہیں. زبان سے اپنے جو ہے وہ بہت کچھ ایسی باتیں مغلظات نکال دیتی ہیں کہ جس سے وہ اپنے لیے جہنم کا انتظام کر رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس توفیق دے زبان کی حفاظت کی. تو لعنت کرنا، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص لعنت کرتا ہے، اگر جس پر لعنت کی ہے وہ اس کے قابل نہ ہوا تو وہ لعنت جو ہے لوٹ پہلے آسمان تک جاتی ہے، پھر پہلے اس شخص پر جاتی ہے، پھر آسمان پر جاتی ہے، پھر زمین پر آتی ہے، پھر کوئی قابل لعنت چیز کو نہیں جو ہے وہ پاتی، تو پھر اسی پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کی ہے. تو کیوں اپنے آپ کو ہم خواہ مخواہ لعنت کر کے اپنے کو گناہگار بھی کریں اور نحوست کے کام کریں؟ کسی کو عار دلانا، شرمندہ کرنا، اس کے گناہ پر، اس کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو رسوا کرنا، یہ عار دلانا ہے. یا پچھلی زندگی پر کسی کو عار دلانا کہ تم ایسے تھے ویسے تھے. کسی کو فاسق فاجر کہہ دینا یہ بھی آج کل عام ہو گیا ہے, وہ بہت گناہگار ہے, وہ فلانا ایسا ہے. خصوصاً یہ سیاستدانوں کو اتنا برا کہتے ہیں جیسے یہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سر پر سوار ہیں. کرامن کاتبین کی طرح یہ بنے ہوئے ہیں کہ ان کے کندھوں پر ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو اس نے اس کو کسی کو کہا تو وہ ایسا ہے, تو یہ جانتے ہیں کہ وہ بالکل سچا ہے. اور یا پھر یہ کہ یہ خود کرامن کاتبین میں سے کوئی ہیں کہ اس کے کندھے پر بیٹھے ہیں. اکثر باتیں جھوٹ ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں, بس ادھر سے سنا ادھر گا دیا, ادھر سے سنا ادھر گا دیا, وہ ایسا ہے وہ ایسا. اس میں بھی یہی ہے کہ جس کو فاسق و فاجر کہیں گے اگر وہ ایسا نہ ہوا تو وہی فسق و فجور اس کی طرف لوٹ کر آئے گا, حدیث پاک میں ہے. تو اس طرح سے حکمرانوں کو برا کہنا اور لوگوں کو برا کہنا, چاہے وہ اپنے فیکٹری مالک ہو یا کوئی اور ہو, اپنا حاکم ہو یا اوپر کوئی بھی اپنا ہو, اس کو برا کہنا, اپنے نیچے والوں کو برا کہنا, یہ سب جو ہے گناہوں کے زبان سے یہ گناہ ہوتے ہیں. اور ان کی اکثر وجوہات تکبر اور عجب ہوتی ہیں, کیونکہ یہ جاہی گناہ ہے. جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے یقیناً وہی دوسرے کو دوسرے کی برائیاں کرتا ہے. اور یہ آدمی بزدل بھی ہیں کہ یہ پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست پوچھ رہے تھے کل کہ بھائی یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں اس کے منہ پہ کہہ دوں, برائی کر رہے ہیں اور کوئی آدمی ٹوک رہا ہے کہ بھائی آپ غیبت کر رہے ہیں, غیبت نہ کریں, تو کہتے ہیں کہ اس بات پہ کہ یہ تو بات میں اس کے منہ پر بھی کہہ دوں. تو بھائی میں نے ان سے بتایا کہ انہوں کا اس کا کیا جواب ہے. میں نے کہا بھائی ان کو یہ کہو کہ بھائی کہ اگر تم اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہو تو یہ تو تمہاری ہوگی خیر خواہی کہ تم اس کو اس کی بری بات پر اس کو ٹوک دو, اس کو کان میں جا کے کہہ دو, اور سب کے اس کے پیچھے سب اس کو رسوا کرنا اور اس کی غیبت کرنا یہ تو تم بہت بڑا گناہ کر. اس کا فائدہ کیا ہوگا ان سے پوچھو, پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا فائدہ کیا ہے. خیر خواہی تو یہ تھی کہ اپنے بھائی میں اگر کوئی عیب دیکھا بھی تھا تو رازداری کے ساتھ اور اس کی سطح پوشی کرتے ہوئے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے مومن بھائی کی سطر پوشی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی سطر پوشی کرے گا, اور جس نے اپنے بھائی کو یہاں رسوا کیا قیامت کے دن اللہ اس کو رسوا کرے گا. تو خیر خواہی تو اس میں تھی کہ میرے بھائی میں اگر کوئی عیب نظر آ رہا ہے یا میری بہن میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو کان میں جا کر خفیہ طریقے سے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے اور اس کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے جا کے اس کو اطلاع کر دو کہ بھائی آپ نے یہ عیب دیکھ رہا ہوں تو برائے مہربانی اس کی اصلاح کر لیجیے. تو یہ تو طریقہ خیر خواہی کا ہے. تو تم تو سراسر غیبت ہی کر رہے ہو, تم دوسروں میں اس کو رسوا کر رہے ہو. اگر کہنا ہی ہے منہ پہ تو جا کے اس کو کہہ دو, نہیں وہاں جا کے نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں ان کو اپنی عزت خراب ہوتی نظر آئی ہے. کیونکہ یہاں سے کچھ کہیں گے وہاں سے وہ سوا شیر گالی دے دے گا, اسی وقت پتہ چل جائے گا اپنی حقیقت. تو وہاں جا کے نہیں کہیں گے بلکہ دوسروں میں رسوا کریں گے, غیبت کریں گے, مردہ بھائی کا گوشت کھائیں گے اور اپنی نیکیوں کو جو ہے منجنیت میں رکھ کر دوسرے کی طرف پھینک دیں گے. ایسے احمق لوگوں کا یہ کام ہے غیبت کرنا. تو اس کا جو بنیاد ہے وہ تکبر اور عجب ہے, اپنے کو اچھا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا. غیبت وہی کرتا ہے جو دوسروں کو برا سمجھتا ہے, اپنے کو اچھا سمجھتا ہے. اور غیبت وہی کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے, کیونکہ پیٹھ پیچھے کہتا ہے. جو بزدل ہوتا ہے وہی پیچھے سے خنجر گھونپتا ہے. تو غیبت کرنا بھی ایک پیٹھ پیچھے خنجر گھونپنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زبان کی ہر حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کی مشق کرنا چاہیے. علاج یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آخرت کو سوچا کرے اور یہ سوچے کہ میرے کندھوں پر جو ہے کرامن کاتبین ہیں, اچھی بات بولوں گا تو اس کو نوٹ کریں گے, بری بات بولوں گا تو بھی نوٹ کریں گے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ترازو میں گناہوں کا وزن زیادہ ہو جائے, کیونکہ زبان تو ہر وقت ہلتی رہتی ہے, کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کا وزن زیادہ ہو جائے. اور دوسرے یہ کہ اس کا پھر علاج یہ ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر بولے. اور اگر ایک ہی برائی کی عادت, مثلاً غیبت کی عادت ہے, تو اپنے اوپر کچھ نفس پر کچھ جرمانہ بھی مقرر کرے. مقرر کرے نہیں بلکہ مقرر کروائے. اور اس میں نفلی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے نوافل پڑھنے کا, اور نقد جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور نقد جرمانہ ہو تو اپنے شیخ کو اپنے خط کے اطلاع حال کے ساتھ اس کو جرمانہ بھی بھیجنا چاہیے کہ اتنی مرتبہ پھر زبان سے بھی غیبت نکل گئی میری. خالی معافی تلافی کرنے سے بعض لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی چلو غیبت کر لی تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بیٹھ دیا, چھٹی ہو گئی. چلو شاید وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ قبول فرمائے نہ فرمائے, ہماری ابھی کیا گارنٹی ہے. لیکن چلو آپ نے تلافی تو کر لی, معافی تو کر لی, لیکن تلافی نہیں کی. تلافی کیسے ہوگی کہ اس کا علاج کیا جائے, مرض کا علاج کیا جائے. اصل تو کام یہ ہے, ورنہ غیبت کی جو بیماری ہے وہی آخرت میں لے گئے خدا نخواستہ، برا دل لے گئے، برے دل، بری بری چیزیں اس کے اندر بسی، تو ہماری کامیابی کہاں ہوئی ہو؟ تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، اپنی زبان کو ہم کنٹرول کریں اور اس کا علاج کریں تاکہ ہماری نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں اور برائیوں کے پلڑے کم ہوتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی ان کو مٹا دے اور ہم دنیا سے پاک و صاف ہو کر جو ہے آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، تمام برے اخلاق سے پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، پہلے سوچ لے کہ ہم جو بولنے والے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف ہو تو پھر اس کو اس بات سے رک جائیں اور ضبط کر لیں، جس طرح غصے کو ضبط کرنے کا قاعدہ ہے. اکثر باتیں غصے ہی کی وجہ سے نکلتی ہیں، لہذا غصے کا بھی علاج کرنا چاہیے. تو اس طرح سے اپنی زبان کی جو ہے حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، جھوٹ سے بھی بہت بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو کہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں، اور جھوٹ سے بہت بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور جھوٹ اور برائی جہنم میں لے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی مکمل حفاظت کی توفیق دیں اور جو ہے آنکھوں کی حفاظت کی بھی خوب خوب توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. رواہ الترمذی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھتے نماز تہجد کے لیے اور فرماتے اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، زلزلہ آیا اور اس کے پیچھے آتا ہے پیچھے آنے والا، موت آ پہنچی ما ان احوال کے جو اس میں ہیں، موت آ پہنچی ما ان احوال کے جو اس میں ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے والوں اور غافلوں کو اس حدیث میں تہجد کی تاکید فرمائی ہے، اور زلزلہ آنے کا مطلب قیامت کے قرب کا بتانا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ سونا مشابہ موت ہے جو علامت نفحہ اولا ہے، یعنی پہلی دفعہ جو سور پھونکی جائے گی تو سب انسان مر جائیں گے. تو موت کو بھی، نیند کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تشبیہ دی ہے، جیسے موت ہوتی ہے ویسے نیند بھی ہوتی ہے. تو علامت نفحہ اولا ہے یعنی غفلت میں سونا، اور جاگنا نفحہ ثانیہ ہے، دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب انسان پھر سے زندہ ہو جائیں گے. تو یہ سونا اور جاگنا دنیا کا جو ہے یہ ایک طرح کی علامت ہے نفحہ اولا، یعنی پہلی سور کی اور دوسری سور کی، جاگنا دوسری سور کی، اور یہ دونوں نشانی قیامت ہیں جو سونے اور جاگنے میں موجود ہیں. بس ہر رات عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے. پھر جاگنے کے بعد کی دعا جو وارد ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی بعد موت دینے کے، اور اس کی طرف حشر و نشر کے لیے جانا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سونے اور جاگنے میں حشر و نشر کے علامات موجود ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ جب اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی. گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے. اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے، تا تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت اور رحمت الہیہ کا اتمام. پہلی روایت، عبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل کی گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو میری موت کی خبر اشارتاً سنائی گئی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا وللآخرت خیر لک من الاولی، یعنی آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر اور نافع ہے. اس میں صراحت ہے کہ ملأ الاعلیٰ کا سفر آپ کے لیے زیادہ نافع ہے، کہ اس میں قرب بلا حجاب ہے حق تعالیٰ کا، اور سرور اتم ہے یعنی خوشیوں کا اتمام، مکمل ہونا اپنے مقام کی نعمتوں کے مشاہدے کا. دوسری روایت، بخاری و مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں منبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کی زیب و زینت اور اپنے پاس کی چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا، اور اس بندے نے حق خدا تعالیٰ کے پاس کی چیزوں کی ترجیح کو ترجیح دی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو ہم لوگوں کے سمجھ میں بعد میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد تھے اس بندے سے جس کو اختیار دیا گیا، جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. فائدے میں لکھا ہے کہ اس سے بھی نصاً ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے سفر کو پسند کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کی پسند کافی دلیل ہے خیریت آخرت کی. بس بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری گزارشات کو، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب دوستوں، گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان دونوں، خاص طور سے ان دونوں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پاک کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کے علاج کی توفیق دے، اور اس پر ضبط کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.